السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آواز کے مطابق بتا دیجیے گا.
نہیں
پردہ کرا دیجیے, میں دیکھیں گے. دروہ بھائی گھس پہ جا رہے ہیں, وہ سب نہیں آئیں گے. پردہ کرا دیجیے, میں دیکھ لیتا ہوں. کچھ بولتے رہیے گا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين.
پیچھے والا کھول دیجیے, آگے والا ہلکا سا کھول دیجیے گا, تھوڑا نافلے کا پرابلم ہے. جی کہاں تک مکمل کیا ہم نے, کچھ یاد ہے؟
21
تک. تو کارساز والے پیچھے جا رہے ابھی ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. آمين يا رب العالمين. سورۃ البقرہ کی 21 آیات الحمدللہ مکمل ہو چکی ہیں. آیت نمبر 22 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں. تیسرے رکوع کا آغاز ہو چکا ہے, اور عرض کیا گیا تھا کہ تیسرے رکوع میں جو پہلی آیت ہم پڑھ چکے ہیں وہ ہے یہ بیان کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. پھر اب جو گفتگو آ رہی ہے اس میں ہمارے تینوں جو بنیادی عقیدے ہیں, یعنی توحید, رسالت اور آخرت, ان کا ذکر آئے گا. پھر آگے ایک اعتراض قرآن پر اٹھا ہے, اور اس دور میں بھی اٹھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہیں قرآن میں مکھی کی مثال بیان کر دی, کہیں چیوٹی کی مثال بیان کر دی, تو اگر اتنا عظیم کلام ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں بیان کی گئیں؟ اس کا مقصد بھی بیان کیا گیا. پھر یہ بھی بتایا گیا کہ کن لوگوں کو قرآن سے گمراہی ملے گی. یہ جملہ بہت مشہور ہے ہمارے معاشرے میں بھی کہ قرآن کو ہاتھ نہ لگانا ورنہ کیا ہو جاؤ گے. تو بتا دیا گیا کہ گمراہی کن کو ملے گی, اور اللہ جہاں بعض لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے اور کرتا ہے, وہیں اللہ تعالیٰ بہت سو کو ہدایت بھی عطا فرماتا ہے. یہ مضامین انشاءاللہ اس رکوع میں ہمارے سامنے آئیں گے. آیت نمبر 21 پچھلی مرتبہ ہم نے پڑھی تھی, آئیے اس کا صرف ترجمہ کرتے ہیں پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے انسانو اپنے رب کی عبادت کرو. الذی خلقکم, وہ رب جس نے تمہیں پیدا فرمایا. والذین من قبلکم, اور تم سے پچھلے لوگوں کو بھی پیدا فرمایا. اسلام جس خدا کو ماننے کا تصور دیتا ہے وہ کسی مخصوص قوم کا نہیں, مخصوص کمیونٹی کا نہیں, بلکہ تمام انسانوں کا رب ہے. اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا, تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا. لعلکم تتقون, تاکہ تم بچ سکو. ہم نے پڑھا تھا کہ دنیا میں افراط و تفریط اور در بدر کی ٹھوکرے کھانے سے بچ سکو, اور آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب سے بچ سکو. اب آئیے آیت نمبر 22 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. رب کا تعارف آ رہا ہے, جس کی عبادت کا مطالبہ کیا گیا وہ رب ہے کیسا, اس کی عظمت کیا ہے, اس کی قدرت کیا ہے, اس کا تعارف اب ہمارے سامنے آ رہا ہے. اور اسی ضمن میں توحید کا بیان بھی انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا. فرمایا الذي جعل لكم الارض فراشا، وہ اللہ جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، والسماء بناء اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء اور آسمان سے اللہ نے بارش برسائی، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم پھر اس کے ذریعے پھل نکالے تمہارے لیے رزق میں سے، فلا تجعلوا لله اندادا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، برابر نہ ٹھہراؤ، وانتم تعلمون جبکہ تم جانتے بھی ہو. اب اللہ کا تعارف آیا، نمبر ایک اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا، بہت سادہ لفظ ہے لیکن گہرائی میں غور و فکر کریں تو سائنس آج ہمیں بتا رہی ہے کہ 63 کے قریب پلانٹس ہیں، 63 کے قریب سیارے ہیں کائنات میں جہاں زمین زندگی کے آثار کسی نہ کسی درجے میں ملے ہیں، لیکن سب سے زیادہ فیزیبل اور موضوع اللہ نے اس زمین کو بنایا جہاں انسانی زندگی برقرار رہ سکتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انتظامات کو دیکھیے، کہیں آکسیجن کو دیکھیے، بتایا گیا کہ اگر 5% آکسیجن زمین پر انکریز ہو جائے تو سارے جنگلات ہمارے درخت جل کر ختم ہو جائیں. اگر زمین سورج سے جس فاصلے پر ہے، بتایا گیا کہ اگر 1% قریب ہو جائے تو بھٹی بن کر ختم ہو جائے گی، اور 1% دور ہو جائے تو برف کی طرح جمے گی پگھل کر ختم ہو جائے گی. پانی کے ریشو کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مینٹین رکھا ہوا ہے، 70:30 کا ریشو ہے، اور اینولی میجر کیا گیا کہ 513 trillion tons پانی ایویپوریشن بخارات کی صورت میں سمندروں سے اوپر جاتا ہے اور بادل بن کے بادلوں سے پھر پانی برستا ہے بارش کی شکل میں. 513 trillion tons پانی اینولی اوپر جاتا ہے اور 513 trillion tons پانی ہی زمین پر برس کر واپس آ جاتا ہے، اللہ نے مینٹین رکھا ہوا ہے. یہ ڈس بیلنس ہوگا قیامت کے دن. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ سمندر ابل پڑے گی، وہ معاملہ ختم کر دیا جائے گا. تو یہ ہیں چند اشارے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو بڑا موضوع بنایا انسان کے لیے، زمین کو فرش بنایا. ایک اور چیز کو دیکھیے، گریویٹی کی طاقت ہے نا، کشش ثقل جسے کہا جاتا ہے، کوئی شے اوپر اچھالے گی ہوا میں تو کہاں جائے گی، نیچے جائے گی. بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا لیکن زیادہ غور کس نے کیا تھا اس پر، نیوٹن نے فرسٹ ٹائم غور کیے تو وہ کشش ثقل کا قانون ہمارے سامنے آ گیا، گریویٹی فورس کا. اب رکھی تو ہے اللہ تعالیٰ نے، اتنی زیادہ نہیں رکھی کہ ہم زمین کے اندر دھستے چلے جائیں، ایک حد تک رکھی گئی، بات سمجھ میں آ رہی، ورنہ دھستے چلے جاتے یہ ہو جاتا معاملہ کرو امبیلنس اس کے اندر ہوتا. پہاڑوں کو زمین میں جمایا گیا، اوتادا قرآن کہتا ہے سورہ نبا آخری پارے میں، پہاڑوں کو ٹھوک کر زمین کو جمایا گیا تاکہ وہ ڈس بیلنس نہ ہو جائے. ویل بیلنسنگ کرا دے نا گاڑی، تو اتنی بڑی زمین جو گھوم رہی ہے جس کا ریڈیس بتایا گیا کہ 3750 miles ہے، اور ارتھ کرسٹ جس کے اوپر انسانی زندگی مینٹین رکھی گئی ہے وہ 1 to 30 miles تک موٹا ہے. اتنی بڑی گھومتی شے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہاڑوں کو جمع کر بیلنس کیا ہے، یہ کوئی معمولی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ ہے اللہ کا تعارف، الذی جعل لکم الارض فراشا، تو اللہ جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا. اچھا ایک اور دلچسپ بات کیا ہے، کائنات دنیا میں خدائی کے دعوے کرنے والے بہت ملیں گے آپ کو، فرعون نے بھی دعویٰ کیا تھا لیکن کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ اس نے آسمان کو بنایا، کسی نے دعویٰ نہیں کیا اس نے زمین کو بنایا، آج تک دعویٰ کیا کسی نے. یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف، الذی جعل لکم الارض فراشا، تو اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، والسماء بناء اور آسمان کو چھت بنا دیا. معمولی سی بات لگتی لیکن بہت بڑی بات ہے، کہیں قرآن کہتا ہے بغیر عمد ترونھا، یہ چھت اللہ نے کھڑی کی آسمان کی، تم دیکھتے ہو کوئی ستون اس کے اندر نہیں. کہیں فرمایا کہ آسمان و زمین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تھاما ہوا ہے، اگر وہ نہ تھامے تو اس کو گرنے سے کوئی روک سکتا ہے؟ قطعا نہیں. یہیں سے بجلیاں بھی برستی ہیں نا، اسی آسمان سے اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، قوم شعیب پر شعلے بھی برسائے گئے، یہ عذاب یہ آسمانوں سے اترے ہیں، تو اللہ نے حفاظت فرما رکھی ہے، اللہ نے اس آسمان کو تھاما ہوا ہے. والسماء بناء اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء اور آسمان سے اللہ نے بارش برسا دی. وہی بات جو تھوڑی دیر پہلے آئی کہ سمندروں سے ایویپوریشن کا ہونا، اوپر جا کر بادلوں کا بننا، پھر بادلوں کا چلنا، پھر بادلوں کا پھٹنا، یہ سب کس کے حکم سے ہے؟ اللہ کے حکم سے. پھر ٹنوں کے حساب سے بارش برستی ہے، اتنے بڑے پیمانے پر پانی کو اگر ہم اسٹور کرنے کی کوشش کرتے تو کبھی نہ کر پاتے. اللہ کہاں کہاں پہاڑوں میں گلیشیئر کی صورت میں برف کو جما دیتا ہے اور پانی اسٹور ہو جاتا ہے، جب چاہتا اس کا حکم ہوتا ہے پانی وہاں سے بہنا شروع ہوتا ہے، دریاؤں میں پہنچتا ہے، دریاؤں سے سمندروں میں پہنچتے ہیں، سمندروں سے ایویپوریشن ہوتی ہے، بخارات اوپر جاتے ہیں، پھر بادل بنتے ہیں، پھر بارش برستی ہے. یہ واٹر سائیکل اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ نے آسمان سے بارش برسائی، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ، اس کے ذریعے پھل نکالے تمہارے لیے رزق کے طور پر. اور کیجئے، برسنے والا پانی ایک، زمین اور اس کی مٹی ایک، سورج کی ملنے والی روشنی حرارت ایک، اور ذرا بیچ کا فرق پڑتا ہے تو کیا سے کیا پیدا ہو جاتا ہے. ڈھائی سو قسم کا آم پاکستان میں پیدا ہوتا ہے. مجھے انداز ہے کہ آپ کو بہت زیادہ لگ رہا ہوگا, ہمیں تو دو چار کے نام یاد ہیں, کون کون سے جی, ہاں جی لنگڑے اور پتہ نہیں کون کون سے, لیکن میجر تو ایکسپورٹ کوالٹی میں نکل جاتا ہے. 250 قسم کا آم الون پاکستان میں پروڈیوس ہوتا ہے. یہ ہے اللہ کی شان کا معاملہ, ایک ہی روشنی, ایک ہی پانی, ایک ہی زمین, لیکن گناگوں اقسام کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سطح اور یہ پھل ہمیں عطا فرمائے. اس کے بعد کیا کہا, فلا تجعلوا للہ اندادا, دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, اللہ کے برابر نہ کرو. یہ سب کچھ کون دے رہا ہے, اللہ. نہ تم ان چیزوں کے خالق ہو, نہ تم نے انتظام سنبھالا ہوا ہے, یہ محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا در عطا کا معاملہ ہے. تو کیا کرو, فلا تجعلوا للہ اندادا, اللہ کے ساتھ کسی کو نج نج کہتے ہیں برابر کرنے کو, اللہ کے ساتھ کسی کو برابر نہ ٹھہراؤ. اچھا جب ہم اس طرح کے مقامات قرآن میں پڑھتے ہیں تو فوراً ذہن میں آتا ہے کہ بتوں کو سجدہ نہ کرنا, ہاں جی بتوں کو سجدہ نہ کرنا, نہیں نہیں, وہ بھی بات ہوگی اپنی جگہ پر بالکل برحق, اس زمانے کے لیے بھی تھی اور آج بھی 1 ارب سے زیادہ تعداد بھارت کی ہے, کئی کروڑ ہندو ہیں جو بتوں کو سجدہ کرتے ہیں, وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیے, یہ ساری نعمتیں جب رب نے پیدا کی اور رب نے ہی عطا کی اور ان کے انتظام کا سارا اختیار رب کے پاس ہے, تو ہماری بھی سب سے بڑھ کر محبت کس سے ہونی چاہیے, رب سے ہونی چاہیے. اگر کسی کی محبت رب کی محبت کے برابر آ گئی تو یہ تو شریک ٹھہرانا ہے, اگر کسی کی اطاعت اللہ کے حکم کے اطاعت کے برابر آ گئی تو یہ تو شرک ٹھہرانا ہے. یہاں تو حال برابر آنے کا نہیں ہے, بلکہ بہت سا اوقات دوسری محبتیں اللہ کی محبت سے بڑھ جاتی ہیں. بھائی اس کو کیا کہیں, اگر برابر کر دینا شرک ہے تو بڑھ جانے کا معاملہ تو کتنا خطرناک ہوگا. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون, بس اللہ کے برابر کسی کو نہ ٹھہراؤ جبکہ تم جانتے بھی ہو, تم جانتے ہو کہ کل قدرت, کل مالک, کل اختیار رکھنے والا کون ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ سب سے بڑھ کر ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے, جیسے کہ قرآن میں آتا ہے سورہ البقرہ ہی میں آیت نمبر 165 میں, والذین آمنوا اشد حبا للہ, اور جو لوگ ایمان لائے کی شدید ترین محبت کس کے لیے ہوتی ہے, اللہ کے لیے. بقیہ محبت بجا, لیکن وہ اللہ کی محبت کے تابع رہیں گی. بقیہ اطاعت بجا, لیکن وہ اللہ کی اطاعت کے تابع رہیں گی. جیسے کہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, مخلوق کی ایسی اطاعت جائز نہیں جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی. صحیح, فلا تجعلوا للہ اندادا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, وانتم تعلمون, جبکہ تم جانتے بھی ہو. اس کے بعد رسالت کی ضمن میں قرآن کا چیلنج بیان کیا گیا ہے, فرمایا, وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اور اگر تمہیں اس بارے میں کوئی شک ہے جو کلام ہم نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, تو قرآن کی کسی ایک صورت سے ملتی جلتی شے لے آؤ, قرآن کی کسی ایک صورت سے ملتی جلتی شے لے آؤ, وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ, اور بلا لو اپنے مددگاروں کو جو اللہ کے سوا ہوں, اِن كُنتُم صَادِقِينَ, اگر تم سچے ہو. یہ ہے قرآن کا چیلنج, اور یہ اللہ ہی کا چیلنج ہو سکتا ہے, یہ کسی انسان کا نہیں ہو سکتا. اس سے اگلے الفاظ کیا ہے, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, پس اگر تم یہ نہیں کر سکو, وَلَمْ تَفْعَلُوا, یہ زور ہے, اور ہرگز تم ایسا نہیں کر سکو گے, فَاتَّقُوا النَّار, تو ڈرو آگ سے, الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر, اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ, تیار کی گئی ہے کفر کرنے والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب آیت نمبر 23 میں چیلنج کیا آیا, اگر اس کلام میں تمہیں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا, تو قرآن کی کسی ایک سورت جیسی سورت لے آؤ. یہ چیلنج اللہ تعالیٰ نے گریجولی آسان فرمایا ہے. کہتے یہ ہم پڑھیں سورہ البقرہ جو کہ مدنی سورت ہے, بقیہ یہ چیلنج مکی صورتوں میں آیا ہے, اور مکی صورت ہم جانتے ہیں کہ مدنی صورتوں سے پہلے نازل ہو چکی ہے, تو یہ چیلنج گریجولی آسان کیا گیا. کیسے, نوٹ کر لیجئے گا, سورہ الطور آیت نمبر 34 اور سورہ بنی اسرائیل آیت 88, ان دو مقامات پر کہا گیا چلو تم بھی قرآن پیش کر دو, لے آؤ قرآن. سورہ الطور آیت 34 اور سورہ بنی اسرائیل آیت 88 میں کہا گیا چلو تم بھی قرآن لے آؤ. پھر کہا گیا سورہ ہود آیت نمبر 13 میں, سورہ ہود آیت نمبر 13 میں کہا گیا چلو 10 سورتیں لے آؤ, بس پورا قرآن تو بڑی بات ہے, 10 سورتیں ہی لے آؤ. پھر سورہ یونس آیت 38 میں کہا گیا, سورہ یونس آیت 38 میں کہا گیا ایک ہی سورت لے آؤ. تو پورا قرآن پھر کم کیا 10, پھر کم کیا ایک, اور یہاں کیا کہا, قرآن کی ایک سورت جیسی سورت لے آؤ. ملتی جلتی چلو سم واٹ لائک سورہ آف دی قرآن چلو جی ملتی جلتی کوئی شے لے آؤ, ایسی ہمت نہ کر سکتے. اور جب کبھی کسی نے حرکت کی بھی ہے تو ان کے اپنے لوگوں نے مذاق اڑایا, لیکن جو ذرا جن میں حق کی تلاش کی رمق باقی تھی وہ مان گئے کہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. بہت مشہور شاعر ہے غالباً لبھی, غالباً ان کے سامنے سورہ کوثر پیش کی گئی, باقی مان لے آئے کہ بھائی اس کو پورا کر دیجیے, چار لائنوں کو بنتا ہے نا, دو دو لائن کے اشعار بنتے ہیں. تو یہ بھائی تم اگر کہتے ہو کہ شاعری ہے یا تم کہتے ہو ہم بھی پیش کر سکتے تو اس کو پورا کر دو. اِنَّا عَطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ, کہا بھی پورا کر دو. تو انہوں نے کہا ما هذا کلام البشر, یہ کسی انسان کا کلام, وہی ردم ہے نا, ما هذا کلام البشر, یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. غلام احمد قادیانی ملعون نے کوشش کی, بتایا آپ کو, اس نے اپنی وحی بنانے کی کوشش کی, اور آپ کو ہنسی آئے گی, اللہ تعالیٰ اس ملعون پر اپنی لعنتیں برسائے. اس نے کہا تھا کہ میرے فرشتے کا نام ہے ٹم ٹم, یہ اسی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اور اس بدبخت نے ملعون نے کیا کہا, انا انزلناہ فی قادیان وما ادراک ما القادیان فی القادیان فلا 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 استغفر اللہ, اس کو ہم نے قادیان میں نازل کیا اور قادیان میں تمہیں پتا ہے, تمہیں پتا ہے قادیان کیا ہوتا ہے, اور قادیان میں یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے. پھر عیاشی کی تمام بے حیائی کی بات اس بدبخت نے لکھی. تو اپنے لوگوں نے مذاق اڑایا کہ اللہ کے کلام کا مقابلہ کرنے میں تم نے یہ حرکت کی. اور ریسنٹ یگسٹرز کو زیادہ پتا ہے کہ وہ ٹرو فرقان کے نام سے 77 سورات کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی گئی. کیا حرکت کی انہوں نے, قرآن کی سورت کی سورت المؤمنون, ان ظالموں نے نام رکھا المسلمون, اور کچھ یہاں سے اٹھایا کچھ وہاں سے اٹھایا, کہا چلو ٹرو فرقان ہی آ گیا استغفر اللہ. اور کسی حافظ قرآن یا ریگولرلی قرآن کی تلاوت کرنے والے کے سامنے رکھی اس کی زبان چلی نہیں سکتی اس کو. یہ ہے معجزہ اللہ کے اس کلام کا. تو یہ ہے جو آج بھی اللہ تعالیٰ نے چیلنج رکھا ہوا ہے. بعض لوگوں نے سمجھا اس وقت تک کے لوگوں کے لیے, نہیں نہیں, آج بھی کروڑوں عیسائی وہ ہیں جو بورن عرب ہیں, پیدائشی عرب ہیں, عربی جن کی اپنی مدر لینگویج ہے. چلو بھائی تم بھی کچھ پیش کر کے دکھا دو, قطعا نہیں. اور چاہے 1300-1400 برس پہلے کسی نے حرکت کی ہے کوشش کی, یا 150-200 برس پہلے کسی نے حرکت کی ہے کوشش کی, یا آج کسی نے کوشش کی, وہ قرآن کے مثل کیا, قرآن کی ایک سورت کی مثل بھی کوئی شے پیش کرنے سے قاصر رہا. اور دیکھیے آیت نمبر 14-24 میں کیا کہا گیا, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, پس اگر تم یہ نہ کر سکو, یہ چیلنج پورا نہ کر سکو, وَلَن تَفْعَلُوا, ہرگز تم ایسا نہیں کر سکتے, یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. جیسے البقرہ شروع ہوئی کے الفاظ میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں, یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. آئنسٹائن نے بھی اپنی کسی تھیوری کے بارے میں کبھی نہیں لکھا ہوگا اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کا کلام ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں. اور اسی طرح اس آیت میں ولن تفعلوا, زور ہے, عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ عربی میں زور کا مقام ہے اس مقام پر. لن تفعلوا, ہر جس تم یہ نہیں کر سکو گے, یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. اچھا ایک اور بات سمجھ لیجئے گا, آیت نمبر 23 میں لفظ ہے عبدینا, جو ہم نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بندے کا لفظ بڑا ہلکا لفظ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, حالانکہ یہ بات درست نہیں. ہم گواہی کیا دیتے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, عبدہ پہلے ہے ورسولہ بعد میں ہے. تو اللہ کے رسول کی عبدیت صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بہت عظمت اور بہت فضیلت کا معاملہ ہے. اس اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ جہاں جہاں قرآن حکیم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان آیا ہے, وہاں وہاں لفظ عبد اللہ تعالی نے استعمال کیا. تین سورتوں کے تو آغاز میں لفظ عبد آیا ہے, سورہ بنی اسرائیل پہلی آیت, سورہ الکہف پہلی آیت, سورہ الفرقان پہلی آیت. ان تمام مقامات پر اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ عبد استعمال کیا. ایک ہی کی بدعت کافی رہے گی. معراج کا واقعہ کیا بیان ہوا, سورہ بنی اسرائیل میں, سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, کہا کہ وہ اللہ جو اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا رات کے قلیل حصے میں, کہاں سے, مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. لفظ کیا استعمال ہوا, بندہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس اعتبار سے جان لیجئے کہ جہاں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں بیان ہوئی وہاں لفظ عبد اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں استعمال کیا, اس کو معمولی لفظ نہ سمجھا جائے. آیت نمبر 24 کو دیکھیے, فتقوا النار, بس ڈرو آگ سے, یہ چیلنج اور دھمکی بھی آ گئی, التی وقودها الناس والحجارہ, جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر. انسانوں سے مراد جو نافرمان ہوں گے, کفار ہوں گے, اور حجارہ سے دو مرادیں دی ہیں, حجارہ پتھر. ایک یہ کہ جن بتوں کی پوجا پاٹ کی گئی وہ بت وہاں پر ڈالے جائیں گے تاکہ ان کی حسرتوں میں اضافہ ہو, اور نمبر دو پتھر کا جو کوئلہ بنتا ہے اس کوئلے کی شدت اور حدت انٹینسٹی بہت شدید ہوتی ہے, اس سے جو آگ بھر گئی اس کا عالم کیا ہوگا. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. تو رسالت کے بیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور قرآن کی وحی کا بیان آ گیا, یہ رسالت کا ذکر ہو گیا. اب آخرت کا بیان شروع ہو گیا کیونکہ جہنم کی آگ کا ذکر آ گیا. فرمایا اعدت للکافرین, یہ تیار کی گئی کفار کے لیے. اس کے برعکس جہاں قرآن جنت کا جہنم کا ذکر کرتا ہے وہیں قرآن جنت کا بھی بیان دیتا ہے. یہاں پر بھی ایک بات سمجھ لیجیے, میں نے کیا تھا کہ ابتدا میں چند باتیں آپ کو زیادہ میں عرض کروں ان شاء اللہ تعالیٰ جو آگے کام آتی رہیں گی. اکثر لوگ کہتے ہیں قرآن مولوی ڈراتے بہت ہیں. جب ہم قرآن کا بیان پڑھتے ہیں تو سینکڑوں آیات میں خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈرایا, تو یہ غلط الزام ہے مولوی حضرات کے اوپر بھی کہا جائے کہ وہ ڈراتے بہت ہیں. ایک دوسری بات, جہاں اللہ تعالیٰ نے ڈرایا وہیں اللہ تعالیٰ نے بشارات بھی فوراً دی ہیں جنت کی صحبتوں میں. تیسری بات, تو ڈرنا چاہیے بھائی, ڈریں گے تو خوف پیدا ہوگا نا, خوف ہوگا تو جہنم کے عذاب سے بچنے کی کوشش بھی کی جائے گی, اور خوف کے ساتھ بشارات بھی ہیں, امیدیں بھی جتائی گئی جنت کی, ان کا مستحق بننے کی کوشش کی جائے گی, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں جگہ بھی عطا فرما دیں گے. دونوں کو ساتھ ساتھ بیان کیا گیا, دونوں پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اب آیت نمبر 25 میں اہل جنت کا بیان آ رہا ہے. فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے, اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتِ, بے شک ان کے لیے باغات. پھر یہ بشارت کس کے لیے؟ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. ایسا نہیں کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے تو ہمارے لیے بشارت پکی ہو گئی, ایسا نہیں. جیسے یہ مثال شاید پہلے بھی آئی ہو, اگر دوبارہ آ جائے تو معاف کیجیے گا, کہ چندر پال گوپال کے گھر میں پیدا ہوتے تو وہ ہندو بن جاتا ہے, اور جارج مائیکل کے گھر میں پیدا ہوتے تو وہ عیسائی بن جاتا ہے, اور اے بی کے گھر میں, نام لینا مناسب نہیں ہے, اے بی کے گھر میں پیدا ہوتے تو مسلمان بن جاتا ہے, وہ دونوں کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. اور یہ تیسرا ایک آ جائے گا جنت میں. یہ کیا بات ہے؟ اللہ کی جہنم ایسی دے دے گا اللہ تعالیٰ کسی کو بغیر کسی قصور کے؟ یہاں کوئی قصور تو نہیں نا, کوئی کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہوا تو کوئی قصور ہے اس میں؟ نہیں, جو غیر اختیاری معاملہ ہے. اور کوئی کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا تو کوئی کمال ہے اس کا؟ نہیں, یہ تو غیر اختیاری معاملہ ہے. جبکہ عذاب و ثواب کا معاملہ غیر اختیاری معاملات پر نہیں بلکہ اختیاری معاملات, جس میں انسان کا اپنا چوائس اور اپنا عمل دخل شامل ہو. تو قرآن حکیم کہہ رہا ہے کہ نبی بشارت دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے والوں کو اور وہ جنہوں نے نیک عمل. تو ایمان کے ساتھ عمل کے تقاضے بھی ہیں, اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. کیا بشارت ہے؟ ان لہم جنات, کہ بے شک ان کے لیے باغات ہیں, تجری من تحتها الانہار, جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. یہ نیچے نہریں جاری ہوں گی, اس سے پریشانی ہوتی بعض اوقات. کیا مطلب؟ کوئی ہینگنگ قسم کے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے پانی جاری ہوگا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. گو کہ جنت کی اصل کیفیت تو اللہ ہی کے علم ہے. حدیث بخاری شریف کی حدیث قدسی, حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ کلام اللہ کا ہوتا ہے, نقل کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن یہ قرآن کی طرح تلاوت اس کی نماز میں ہم نہیں کر سکتے. تو حدیث قدسی ہے بخاری شریف کی. تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے تاکہ پیچھے ساتھیوں کو دقت ہو رہی. جی یہ پنکھا بھی چلا دیں اور تھوڑا سلو رکھیے گا, جزاکم اللہ خیر. اور اس طرح بھی بہت جگہ ہے, اگر آنا چاہیں تو میرے سیدھا کی طرح بہت جگہ ہے. تو جی اچھا ٹھیک, تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہینگنگ قسم کا معاملہ نہیں. بار بار عرض کر رہا تھا کہ جنت اصلاً کیا ہے؟ حدیث قدسی بخاری شریف کی. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے جنت میں, ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, نہ کبھی انسان کے دل میں اس کا خیال بھی گیا ہوگا. اصلا تو کیا ہے؟ اس کا تصور بھی ممکن نہیں. ہاں, ہمارے مشاہدات میں سے مشاہدہ رکھ دیتے سامنے, شاید اس سے بات تھوڑی توجہ کرنا آسان ہو جائے. وہ کیا ہے؟ دیکھیے, جو ہمارے یہ بڑے خوبصورت علاقے, آج اللہ ہمارے بھائیوں بہنوں کی حفاظت کرے کہ جن پر روزانہ بم برسائے جا رہے ہیں, یہ سوات وغیرہ کے علاقے, یہ کتنے خوبصورت علاقے ہیں. اب اس میں اگر آپ پہاڑوں کو دیکھتے تو اس میں سبزہ ہی سبزہ ہے, باغات کے باغات اگے ہوئے ہوتے ہیں, اور ان کے دامن میں کیا ہوتے ہیں؟ نہریں چشمے جاری ہوتے ہیں, اور ٹاپ پر مکانات بنے ہوتے ہیں. اب کوئی مکان پر اوپر بیٹھے وہ کیا کہیں گے؟ نیچے نہر جاری. اب سمجھ آ رہی بات؟ باغات ہی باغات ہیں, اور اوپر جس سے قرآن نے کہا کہ مبنی یا اونچے مکانات ہوں گے, کئی قرآن کہتے ہیں کہ ملٹی اسٹوری مکانات ہوں گے, وہ اوپر ہو گئے اور یہ پورا سبزہ ہی سبزہ ہے اور دامن میں نہریں جاری ہیں. تو نیچے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہینگنگ قسم کے کوئی ہیں, مطلب ہمارے مشاہدے کے اعتبار سے کہ دامن کے اندر نہریں جاری ہوں گی. بہت مرتبہ قرآن میں تو یہ سوالات اکثر آ جاتے ہیں, بہرحال اس کی وضاحت میں نے یہاں پر کر دی. لیکن ضمناً ایک مسئلہ اور سمجھنے جو کہ بہت آتا ہے, جب جنت پر گفتگو ہوتی ہے تو لوگ پتہ کیا بحث کرتے ہیں؟ اچھا یہ ہورے کتنی ہوں گی وہاں پر, اور حوریں کیسی ہوں گی؟ اچھا جی مردوں کو حوریں مل جائیں گی تو خواتین پوچھتی ہمیں کیا ملے گا، زیورات کیسے ہوں گے، لباس کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا. کچھ تو اشارے جو قرآن اور حدیث میں آ گئے ہمیں ویسے ہی ماننا ہے جیسے کہ بیان ہو گیا، لیکن اصل حقیقت کس کے علم میں؟ اللہ کے علم میں. لوگوں کو بحث یہ ہوتی ہے اکثر، حوریں کتنی ہوں گی، کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا، فلاں ڈھنکا. اور بھائی اصل سوال یہ ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے کہ نہیں. یعنی یہ بحث تو ایسے ہو رہی ہے کہ جنت ہماری پکی ہو چکی اور ہمیں وہاں مارکیٹ میں جا کے چوز کرنے کے لیے کیا ملے گا اور کیا ملے گا. یہ قطعاً ایسے نہیں. پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ آیا ہم جنت کے مستحق بن چکے ہیں کہ نہیں، یا بن رہے ہیں کہ نہیں بن رہے. اور پھر آخری بات یہ ہے، جنت میں مہمانی کس نے کرنی؟ تو اللہ کو اللہ کا کام کرنے دیجئے بھائی. جنت میں داخلے کے لیے محنت کس نے کرنی؟ تو ہم اپنا کریں. لیٹ اللہ مائنڈ ہز اون بزنس اینڈ وی شوڈ مائنڈ آور اون بزنس. ٹھیک ہے جی. اللہم انا نسألک جنۃ الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جب انہیں کوئی پھل دیا جائے گا کھانے کو رزق میں سے، قالوا تو وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے کھانے کو دیا گیا. سوال میں جواب آیا اوتو بھی متشابہ، حالانکہ انہیں اس سے ملتا جلتا دیا گیا ہوگا. اس کی دو تشریحات کی گئی ہیں. ایک یہ کہ جنت میں جو نعمتیں ہیں بنیادی طور پر انسان اس سے فیملیئر ہوگا تاکہ ایکسیپٹنس قبولیت آسان ہو. جیسے انار کا ذکر کر دیا اور کسی اور پھل کا ذکر قرآن نے کر دیا، کیلوں کا ذکر قرآن نے کر دیا، تاکہ وہ جن باتوں کو دیکھ کر آ چکا ہے اس سے مطابقہ ترقی ہوئی چیزیں دی جائیں تاکہ ایکسیپٹ کرنا آسان ہو. لیکن کہاں دنیا کا کوئی انار ہوگا، کہاں جنت کا انار، زمین و آسمان سے زیادہ کا فرق ہوگا. لیکن باتیں کیسی، چیزیں کیسے دی جائیں گی کہ اس میں ایکسیپٹنس آسان ہو جائے. ایک تو یہ مرادی گئی. لیکن کہا کہ ہاں ملتا جلتا، اب کہاں دنیا کا کہاں جنت کا، زمین و آسمان سے زیادہ کا فرق، لیکن ملتا جلتا. دوسری تشریح بہت عمدہ ہے، وہ یہ کی گئی کہ ہر مرتبہ دیا جائے گا، وہ کہیں گے تو پچھلی مرتبہ کی طرح ہے، تو بھائی ملتا جلتا ہوگا، ہر مرتبہ ٹیسٹ ڈفرینٹ ہو. اچھا کیا یہ بات سمجھنا مشکل ہے؟ نہیں. اللہ کو ماننے والے کے لیے مشکل اس لیے کہ اللہ ہر ہر بات پر قادر ہے. یا ہم کسی آئس کریم کے پارلر پہ جاتے ہیں تو 20-25 فلیور تو ایسے ہی مل جاتے ہیں، اور ذرا بڑا ہوگا مومن پہ اقبال ہوگا تو کتنے فلیور مل جائیں گے؟ 50 کے قریب ہو جائیں گے، تھوڑا اور زیادہ ہو جائے گا. تو حضرت انسان نے اگر یہ کچھ کر لیا تو رب کائنات کے لیے مشکل ہے کہ ہر مرتبہ نئے ٹیسٹ کے ساتھ وہ نعمت عطا فرمائے. سبحان اللہ. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور وہاں ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے. یہ زوج کو بھی یہاں سمجھ لیں. زوج کی جمع ازواج. زوج عربی میں عام طور پر اسپاؤس کے معنی میں ہے، اور اسپاؤس ہم جانتے ہیں کہ مرد عورت شوہر بیوی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ قرآن کا سیاق و سباق کانٹیکٹ بتاتا ہے کہ کہاں اسپاؤس کا ترجمہ ہوگا یعنی جوڑے کا، اور کہاں بیویوں کا ترجمہ ہوگا. وہ قرآن کا سیاق و سباق بتا دیتا ہے. یہاں جو بات بیان کی جا رہی جوڑے کے معنی میں ہے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، وہاں ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے. یعنی کہ بہترین میچ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا وہاں پر. بہترین بات، آئیڈیل ترین بات کیا ہے؟ کہ شوہر اور بیوی دونوں یہاں پر نیک ہوں اور اللہ انہیں جنت میں بھی جگہ عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گھروں میں ایسی محنت کرنے کی توفیق دے کہ جس اللہ نے وقتی طور پر کچھ عرصے کے لیے دنیا میں ہمیں جمع کیا، وہ اللہ ہمیشہ کی زندگی میں بھی اس فیملی کو جمع فرما دے. اور اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ایسا نہیں ہے، اور اگر مرد نیک ہے تو اللہ اس کو پاکیزہ میچ عطا کر دے گا، اور اگر بیوی نیک ہے تو اللہ اس کو پاکیزہ میچ وہاں پر عطا فرما دے گا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور وہاں ان کے لیے پاکیزہ جڑے ہوں گے. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہاں پر آ کر یہ تین بنیادی عقائد کا بیان مکمل ہوا. توحید کا ذکر آیا، رسالت کا ذکر آیا جس کے ضمن میں قرآن کا چیلنج آ گیا، اور آخرت کے ضمن میں جنت اور جہنم دونوں کا تذکرہ آ گیا. اب اس کے بعد وہ مسئلہ، اس کا جواب دیا جا رہا ہے جو مسئلہ اٹھا اس وقت. وہ کیا؟ وہ آج اٹھتا کبھی کبھی بعض لوگوں کی طرف سے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو مسلمان کہتے ہو. جی بالکل کہتے ہیں. تو اس قرآن حکیم میں مکڑی کی مثال کیوں آ گئی؟ عنکبوت سورت کا نام ہے نا، مکڑی کو کہتے ہیں. نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں. نمل چیوٹی کو کہتے ہیں. یہ کیسا قرآن ہے؟ کہیں چیوٹی کی مثال آ گئی، کہیں شہد کی مکھی کی مثال آ گئی، کہیں عنکبوت مکڑی کی مثال آ گئی. تو بھائی بات یہ، ایک جواب تو یہ ہے، جو بات سمجھانا مقصود ہو اسی سے مطابقہ ترقی ہوئی مثال دی جائے گی نا. مثلاً سورہ عنکبوت ہے 20 سپارے کے بالکل اختتام پر اللہ تعالیٰ نے عنکبوت کے حوالے سے مثال دی، مکڑی کے حوالے سے، کہ سب سے زیادہ کمزور گھر کس کا ہوتا ہے؟ مکڑی کا. ٹچ کیا خوب ماری ختم, ہوا چلی ختم. تو جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر اور لوگوں کی طرف توجہ کرتے ہیں, غیر اللہ کو پکارتے ہیں, اللہ کو چھوڑ کر مخلوق پر توقعات کرتے ہیں, مخلوق پر مخلوقات پر توقع لگتے ہیں, ان سے نفع نقصان کے ہونے کا یقین رکھتے ہیں, ان کی مثال کیسے ہے؟ جیسے کہ مکڑی کا گھر, اتنا کمزور گھر جیسے مکڑی کا ہے, اتنا ہی کمزور عقیدہ ایسے لوگوں کا ہے. مطابقت ہوگی نا. تو جب جس بات کو سمجھانا مقصود ہو اس سے مطابقت رکھتی ہوئی مثال ہی دی جائے گی. یہ تو ہے جو میں نے ایک جواب آپ کے سامنے رکھا. اس بات کو بھی جو اعتراض اٹھا اللہ سبحانہ وتعالی جواب دے رہے ہیں. کیا آئیے پڑھیں. فرمایا ان اللہ لا یستحیی, بے شک اللہ سبحانہ وتعالی اس بات میں کوئی جھجک ہیزیٹیشن محسوس نہیں فرماتا, مثلا ما بعودتا فما فوقها, کہ وہ کوئی مثال بیان فرمائے ہاؤ مچھر کی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر. مراد حقیر ہونے کے اعتبار سے مچھر سے بھی بڑھ کر ہو, اللہ کو اس میں کوئی جھجک نہیں. گو کے آج مچھر پہ بھی ریسرچ سامنے آ چکی اور بڑے میریکلز اس مچھر میں اللہ سبحانہ وتعالی نے رکھے ہوئے ہیں. وہ جا کے آپ ہارون یحییٰ کی ویب سائٹ پر یا قرآن ماڈرن سائنس ریلیٹڈ سائٹس پہ جا کے دیکھ لیجئے گا. اس کی تفصیل میں جانے کا تو موقع نہیں کہ اس میں بھی میریکلز رکھے ہوئے اللہ تعالیٰ نے, لیکن اللہ تعالیٰ جنرلی فرما رہے اللہ کو کوئی جھجک نہیں ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی مثال بیان فرمائے چاہے وہ مچھر کی ہو یا اس سے بڑھ کر. اس سے بڑھ کر مراد اس سے بھی زیادہ حقیر کوئی شے ہو تمہاری نگاہوں میں. حاصل کیا ہے اس مثال یا ایسی مثالوں کا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, بس وہ لوگ جو ایمان لے آئے, فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ, وہ جانتے ہیں کہ یہ بے شک ان کے رب کی طرف سے حق ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, اور جن لوگوں نے کفر کیا انکار کیا, فَيَقُولُونَ, وہ یہ کہتے ہیں, مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا, اللہ اس سے کیا ارادہ فرمانا چاہتے ہیں اس مثال سے. ان کا یہ اعتراض ہوتا ہے. اب اللہ کا جواب مزید اور بہت اہم مقام ہے. یضل به کثیرا, اللہ اسی سے گمراہ فرماتا ہے بہت سے لوگوں کو. ایسی ہی مثال اور ایسی ہی آیات سے بہت سے لوگوں کو اللہ گمراہ فرما دے گا. ویہدی به کثیرا, اور اسی سے اللہ بہت سارے لوگوں کو ہدایت بھی عطا فرما دے گا. وما یضل به الا الفاسقین, اور اللہ فاسقین کے سوا کسی کو بھی گمراہ نہیں فرما. اب یہ مقام سمجھنا بہت ضروری ہے. ان مثالوں کا حاصل کیا ہے؟ یہ کتاب ہدایت ہے, یہ بک آف سائنس نہیں ہے, باٹنی جیولوجی اسٹرانومی نہیں ہے, بک آف گائیڈنس ہے. تو ایک ایک آیت ایک ایک مثال ہدایت کا باعث ہے. اب کیا ہوگا, کچھ لوگوں کو ایک ایک مثال سے ہدایت مل جائے اور کچھ لوگ ایک ایک مثال سے ہی گمراہ ہوتے چلے جائیں. اب یہ اختیار بندے کے پاس, یہ بات ہم نے پڑھی تھی سورہ البقرہ آیت نمبر 7 کی روشنی میں, ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے مہر لگا دی. وہاں کچھ آیات دکھوائی بھی نا کہ نیکی بدی کا شعور ہمارے پاس ہے. طلب ہدایت یا ہدایت قبول کرنا یا اس کو رد کر دینا, یہ دونوں اختیارات بندے کے پاس ہیں. بندہ جیسی توفیق چاہے گا ویسی توفیق مل جائے گی, جس طرف چلنا چاہے گا اسی کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیا جائے گا. اس کی ایک اور مثال شاید دی گئی ہوگی, لیکن انسان کا سٹمک, انسان کا معدہ اگر ڈسٹرب ہو تو بہترین سے بہترین حفظان صحت کے اصولوں پر بنا ہوا کھانا بھی کھائیں گے تو کیا ہوگا, اور بگاڑ پیدا ہوگا. حالانکہ کھانا تو بہت ہائجینک ہے, بہت بہترین بنا ہوا, لیکن ریسیونگ اینڈ جو ہے وہ گڑبڑ ہے. اور میدا آپ کا بالکل پرفیکٹ ہو, صحیح طرح فنکشن کر رہا ہو, تو معمولی دال روٹی بھی ہماری نیوٹریشن کے لیے کافی ہو جائے گی. ایسے ہی نہیں, تو اگر انسان کی طلب و تڑپ سچی ہو تو ایک ایک آیت بھی ہدایت کا باعث بنے گی. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہاں پہ آئے؟ فارس. اور اگر ریسیونگ اینڈ پہ گڑبڑ ہو تو چاہے بندہ قرآن سن رہا ہو اور چاہے سنانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ہدایت نہیں ملے گی, گمراہی ملے گی. ابو لہب کی مثال لے رہی پڑوس میں تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے نا اور قرآن سناتے تھے, اس سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں اور آپ سے بڑھ کر کوئی مبلغ قرآن نہیں ہو سکتا, لیکن دل میں کہہ رہا ہے گمراہی مل گئی. بس مزہ گئی. یہ حاصل ہے اس طرح کی مثالیں. اب ایک مسئلہ ہمارے معاشرے میں بہت مشہور ہے, نازک مسئلہ ہے, توجہ سے سنیے گا. وہ مسئلہ کیا ہے کہ میں قرآن کو مت پڑھنا ترجمے سے, کیا ہو جاؤ گے؟ ہے نا بہت مشہور مسئلہ ہے نا, قرآن کو ہاتھ میں لگانا کیا ہو جاؤ گے؟ گمراہ ہو جاؤ گے. اس مسئلے میں بھی دو انتہائی ہو جاتی ہیں. ایک وہ حضرات ہیں جو چاہتے ہیں کہ لوگ احتیاط کریں, لیکن وہ انتہا پر جا کر بیان کرتے ہیں لوگ سرے سے قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے. اور دوسری انتہا پر کیا ہے, وہ لوگ ہیں کہ جو بس جو دل میں آیا قرآن میں سے مفہوم نکال لیا, جو عقل نے کہا وہ مان لیا, جو دل چاہا قرآن کی تصریح کر لی. یہ دونوں انتہا پسندانہ رویے ہیں. آئیے ان کا ایک ایک کر کے جواب مختصر سا دے رہے, کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ قرآن کی محفل میں آئیں اور آپ سے سوال نہ ہو. 90% کیسز میں سوال آپ سے ضرور ہوگا, آج نہیں کل ہوگا, سال بعد ہو جائے گا, ہوگا ضرور. قرآن پڑھنے جا رہا ہوں دیکھو گمراہ نہ ہو جانا خیال رکھنا ٹھیک ہے. اب آئیے اس کے جوابات دیں. اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن کا ترجمہ مت پڑھنا کیا ہو جاؤ گے گمراہ, تو قرآن کون سی زبان میں عربی, ہمیں تو نہیں آتی نا عربی, ہم کب گمراہ ہوں گے اس جملے کے بقول جب ترجمہ پڑھیں گے. عربی پڑھنے میں تو غلط کی بات نہیں نا ٹھیک. عرب کون سی زبان میں قرآن پڑھتے ہیں عربی زبان میں, تو ان پر پابندی لگنی چاہیے نا پھر جملے کے بتا دیں کہ وہ کون سی زبان میں پڑھیں وہ اردو میں پڑھ لیں تاکہ ان کو سمجھ میں نہ آئے. میری بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ گئے؟ اچھا میں نے کیا کہا, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, ہمیں کہا جاتا ہے کہ اگر ہم ترجمہ پڑھیں گے تو کیا ہو جائیں گے گمراہ ہو جائیں گے. ہم ترجمہ کون سی زبان میں پڑھیں گے, تو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ ترجمہ نہ پڑھیں. کون سی زبان میں پڑھیں؟ عربی, کیونکہ عربی سمجھ میں نہیں آتی. کلیئر ہوگی بات؟ اچھا اردو میں پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. ایک عرب کو کون سی زبان سمجھ میں آتی ہے؟ عربی. اب اگر وہ عربی میں پڑھے گا تو گمراہ نہیں ہوگا, ہوگا نا؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عربوں پر پابندی لگنی چاہیے کہ وہ کس میں پڑھے؟ اردو میں, کیونکہ ان کو اردو نہیں آتی ہوگی. یہ بات تسلیم کرے گا کوئی؟ قطعاً نہیں. پہلا جواب. دوسرا جواب, اللہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے اور یہ آیت کوٹ کرتے ہیں, توجہ کیجیے, یہ کوٹ کی جائے کہ سورہ البقرہ آیت نمبر 26 دیکھیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے, یضل بہ کثیرا, اللہ اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دے گا. بھائی اگلا جملہ بھی پڑھائیے نا, اگلا جملہ کیا ہے؟ ویہدی بہ کثیرا, اللہ بہت سے کو ہدایت بھی تو دے گا, یہ کیوں نہیں پڑھاتے؟ اور مزے کی بات ہے کہ آگے جو گفتگو ہے وہ ان کے متعلق ہے جن کو اللہ گمراہ کرے گا, وہ بھی آئیڈینٹیفائی کر دی اللہ تعالیٰ نے. تو اگر ہم ان اعمال سے بچ جائیں جو آگے بیان ہوئے تو انشاءاللہ تعالیٰ گمراہی نہیں ملے گی, کیا ملے گی؟ ہدایت ملے گی. تو دوسری بات, یہ آیت کا یہ سپورٹ کیا جاتا ہے یضل بہ کثیرا, کہ اللہ گمراہ کر دے گا اس کے ذریعے سے, یہ نہیں پڑھتے. اگلا حصہ ویہدی بہ کثیرا, اللہ اس کے ذریعے سے ہدایت بھی عطا فرما دے گا. تیسری بات, بندہ سچی طلب و تڑپ کے ساتھ ہدایت کی نیت کے ساتھ آئے تو کیا اللہ گمراہ کرے گا اس کو؟ قطعاً نہیں. آپ کو میں نے حوالہ لکھوایا تھا سورہ البقرہ آیت 7 کی روشنی میں, اب آئیے اس کو دوبارہ کہیں تو ریکال کر دیجیے, لکھ لیجیے گا. سورہ الشورا آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, سورہ الشورا آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یہدی الیہ من ینیب, اللہ اسے ہدایت دے گا جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا. تو جو بندہ رجوع والا دل لے کر آئے گا, طلب و تڑپ لے کر آئے گا, ہدایت کی نیت لے کر آئے گا, کہ اللہ اس کو گمراہ فرمائے. سوچیے تو صحیح بھائی کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک, تین باتیں ہو گئی. پہلی بات کیا تھی؟ وہ عربوں والی مثال. دوسری بات کیا تھی؟ یہ آئے تو پڑھتے لیکن آدھی پڑھتے ہیں. اور تیسری بات میں نے کیا عرض کی؟ جو سچی طلب و تڑپ کے ساتھ آئے گا اللہ اس کو ضرور ہدایت عطا فرما دیں گے. چوتھی بات, احتیاط کیا کریں گے؟ وہ پڑھ چکے الفاتحہ میں الحمدللہ, ہم نے پڑھا اہدنا الصراط المستقیم بھی, اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دے دیں, اور وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ قرآن. لیکن ساتھ ہی پڑھا صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان کا اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا. تو انعام یافتہ لوگوں سے بھی جڑنا ہوگا, پڑھ چکے ہیں نا, اس میں ٹاپ پر کون آئیں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ صحابہ ہیں, تابعین ہیں, تبع تابعین. اس چین سے جڑے رہیں گے تو قرآن کے صحیح مفہوم تک پہنچ سکیں گے انشاءاللہ تعالی, اور گمراہی سے بچ جائیں گے انشاءاللہ. جیسا کہ وہ مشہور حدیث ہے نا, سوال نہ کیجیے گا اس پہ پھر کبھی بات ہو جائے گی, وہ بات تو ہوتی ہے فرقوں والی, تو کون سا فرقہ نجات پائے گا؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم, ما انا علیہ واصحابی, وہ راستہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں, جو اس پر ہوگا وہ گمراہی سے بچ جائے گا, وہ نجات پا جائے گا. یہ احتیاط لازم رہے گی. یہ چوتھی بات آ گئی کہ ہم بڑھ چکے الحمدللہ الفاتحہ میں اس صراط مستقیم کے ساتھ انعمت علیہم کی دعا بھی سکھائی گئی, انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہونے کی دعا بھی سکھا دی گئی. یہ بات واضح ہو رہی جی؟ یہ مسئلہ آج نہیں تو کل, کل نہیں تو ہفتے بعد, ہفتے بعد نہیں تو مہینے بعد, مہینے بعد نہیں تو سال بعد, کہیں نہ کہیں ضرور آپ سے کم اکراس ہوگا. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ان محافل میں, قرآن کی محافل میں آ رہے ہوں اور یہ سوال کبھی آپ کے سامنے نہ آئے. اس حوالے سے ہمارے ذہن واضح رہنا چاہیے. نہ ہم نے یہ کہنا ہے کہ نہیں بالکل ہم صرف ترجمے سے پڑھیں گے, یہ بھی درست نہیں. ہم سنت رسول کو بھی دیکھیں گے, ہم صحابہ کو بھی دیکھیں گے, ہم امت کے علماء کے کام کو بھی دیکھیں گے, احتیاط ضرور کریں گے. لیکن کوئی اگر منع کرنے کی کوشش کرے گا, روکنے کی کوشش کرے گا, تو ان نکات کی بنیاد پر سمجھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. اب آئیے آگے چلیں. وما یضل به الا الفاسقین, اللہ گمراہ کی نہیں کرے گا فاسقین کو, وہ بھی آگے اللہ نے آئیڈینٹیفائی کر دیا, اللہ نے تو کام آسان کر دیا نا. بس اگر یہ حرکتیں ہوگی تو ہدایت نہیں ملے گی بلکہ گمراہی ملے گی. اب آئیے دیکھیں وہ کیا چیزیں ہیں. وما یضل به الا الفاسقین میں کیا آ رہا ہے؟ فرمایا اللہ ان کو گمراہ فرماتا ہے جو فاسق ہیں. کون؟ آیت نمبر 27 میں کہا الذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه, جو اللہ کا عہد توڑتے ہیں اس سے پختہ اقرار کرنے کے بعد. جو اللہ کا عہد توڑتے ہیں اس سے پختہ اقرار کرنے کے بعد. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ, اور اسے کاٹتے ہیں جسے اللہ نے حکم دیا کہ جوڑے رکھیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, اور زمین میں فساد مچاتے ہیں. أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. تین باتیں آئی, نمبر ایک, الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ, جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کو پختہ اقرار کر لینے کے بعد. پہلا جرم کیا ہے؟ اللہ کے عہد کو توڑنا, آسان زبان میں کہیں حقوق اللہ کو پامال کرنا. نمبر دو, وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ, اور اسے کاٹتے ہیں جسے اللہ نے حکم دیا کہ جوڑے رکھیں. دو باتوں کے جوڑے رکھنے کے حوالے سے تلقین ہے. نمبر ایک, سورہ النساء آیت نمبر ایک, سورہ النساء آیت نمبر ایک میں کہا گیا, والارحام, رحمی رشتوں کا خیال رکھو. رحمی رشتے کیا ہوتے ہیں؟ کنشپ, بلڈ ریلیشن, خونی رشتے, ان میں جوڑے رکھو, ان کا تعلق برقرار رکھو. تو جو ان رشتوں کو توڑیں گے وہ گمراہ ہوں, یعنی جو حقوق العباد کو پامال کریں گے وہ گمراہ ہوں گے. اور دوسرا, جڑے رکھنے کا حکم دیا گیا سورہ التوبہ آیت نمبر 119 میں. سورہ التوبہ آیت نمبر 119 میں فرمایا گیا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو, نافرمانی چھوڑ دو اللہ کی. وکونوا مع الصادقین, سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ, سچے لوگوں کے ساتھ, نیک لوگوں کے ساتھ جڑو, اللہ والوں کے ساتھ, نیک لوگوں کے ساتھ جڑو. اس جڑے رہنے کی بھی ترقین کی گئی. اب جو نیک لوگوں کی جماعت سے کٹے گا اس کا امکان ہے کہ گمراہی کی طرف چلا جائے, جو رشتوں کو کاٹے گا, حقوق العباد کو پامال کرے گا, امکان ہے کہ وہ گمراہی کی طرف چلا جائے گا. دو باتیں ہوگی. تیسری بات, وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, اور وہ فساد مچاتے ہیں زمین میں. فساد کیا ہے؟ دوسرے رکوع میں آیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور جد و جہد کی اصلاح کے لیے, اور منافقین جو اس کام میں روڑے اٹکا رہے تھے ان کو کیا کہا؟ کہ مفسد تو یہی لوگ ہیں. یاد آیا, منافقین کو فساد ہی کہا گیا تھا نا. تو اصل فساد کیا ہے؟ دین کی دعوت اور اس کی جد و جہد میں رکاوٹیں ڈالنا, یہ کیا ہے؟ فساد. یہ تین حرکتیں بتائی گئیں, تین گناہ بتائے گئے, تین اعمال بتائے گئے کہ جو لوگ ان کے اندر ملوث ہوں گے وہ فاسق ہوں گے, اور فاسقین کو گمراہی ملے گی قرآن سے. نمبر ایک, اللہ سے کیے گئے عہد کو توڑنے والے. اللہ سے عہد کو قرآن نے طرح طرح سے بیان کیا. مثلا سورۃ الاعراف آیت 172 میں عالم ارواح کا بیان ہے. سارے انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا گیا تھا اور اللہ نے ان روحوں سے اپنے رب ہونے کا اقرار کرا لیا. ایک عہد ہوتا ہے جب بندہ اسلام قبول کرتا ہے تو بھی اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, اللہ کے معبود ہونے کا اقرار کرتا ہے. اور ایک وہ مسلمان ہوتا ہے جو بے عملی کا شکار ہوتا ہے, توبہ کی طرف آ گیا تو وہ شعوری طور پر اسلام قبول کرتا ہے اور کہتا ہے سمعنا واطعنا, ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. ان تمام صورتوں میں دراصل عہد کیا ہو رہا ہے کہ رب ہمارا کون؟ اللہ. معبود ہمارا کون؟ اللہ. حکم کس کا مانیں گے؟ اللہ. یہ اللہ سے عہد ہے. نمبر دو, بندوں سے قطع تعلقی کرتے ہیں, رشتوں کو کاٹتے ہیں, یا اللہ کے نیک بندوں سے نہیں جڑتے, نیک لوگوں سے نہیں جڑتے اور چھوڑ دیتے ان سے تعلق کو, تو گمراہ ہوں گے. اور نمبر تین, جو فساد مچاتے ہیں دین کی دعوت اور دین کے قیام کی جد و جہد میں جو رکاوٹ ڈالتے ہیں ان کو گمراہی ملے گی. اللہ تعالیٰ ان برے اعمال سے ہماری حفاظت فرمائے, اور اللہ ہم سب کو اس قرآن سے ہدایت حاصل کرتے ہوئے اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں ایک چھوٹا سا بریک تو نہیں دیتے, سوال جواب, کچھ سوال زیادہ تھے پچھلی مرتبہ, آئیے جلدی سے اس کے جوابات دیکھتے ہیں انشاءاللہ. یاد کا سوال مطالب القرآن. خواتین کا گھر میں نماز ادا کرنا زیادہ پسندیدہ ہے, یہ سوال حضرات میں سے آ رہا تھی. کیا یہ بات تراویح, جمعہ کی نماز, نماز عید پر بھی لاگو ہوتی ہے؟ جمعہ اور عید کی نماز, خصوصاً عید کی نماز میں تو اللہ کے نبی نے تلقین فرمائی کہ خواتین ضرور آئیں, یہاں تک کہ کوئی خواتین اگر مخصوص ایام میں تب بھی وہ آئیں, نماز نہیں پڑھیں گی, عید گاہ میں ہوتی نا عام طور پر نماز نہیں پڑھیں گی, لیکن وہ جو خطبہ ہو رہا ہے وہ سن کر جائیں. تو جمعہ اور عید میں دراصل معاملہ یہ ہے کہ اس میں نماز سے بڑھ کر خطاب کا معاملہ ہے, تعلیم و تربیت کا معاملہ ہے. تو جہاں کہیں خواتین کے لیے اہتمام ہو, اور بہتر ہے کہ اپنے حضرات کے ساتھ وہ جائیں, تو اس کی گنجائش نہ صرف ہے بلکہ اس کی تلقین کی گئی ہے. ہماری قرآن اکیڈمی میں اللہ کا شکر ہے حج کے رہوں میں نماز جمعہ اور عید کا بھی اہتمام ہوتا ہے. تراویح کا معاملہ ایسا ہے کہ ایک ہے تراویح جو عام طور پر تراویح ادا ہوتی ہے, کیونکہ قرآن حکیم کی تکمیل کوئی لازم یا واجب نہیں ہے, اس لیے خواتین کے لیے اس کے لیے اہتمام کرنا, بہت زیادہ گھروں سے نکلنا تو پسندیدہ نہیں ہوگا. لیکن جیسے ہو سکتا ہے ہمارے پروگرام کے حوالے سے بھی سوال ہو کہ اکثر آتا ہے وہ بھی سنتے چلیے کہ ہم جو دور ترجمہ قرآن کے پروگرام کرتے ہیں رات میں اس میں خواتین کے انتظام کیوں کرتے ہیں؟ تو بنیادی طور پر وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تراوی میں تو لگتا ہے 1.5 گھنٹہ اور ترجمہ قرآن کے بیان میں لگتے ہیں 3 گھنٹے، تو پھر وہی جمعہ اور عید والی بات ہے کہ وہ تعلیم و تربیت کا ایک موقع ہے. اور ہاں یہ ضرور اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، توجہ دلاتے ہیں کہ خواتین اپنے محرم کے ساتھ آنے کی کوشش کریں. تو ہمارے پیش نظر وہاں تعلیم و تربیت کا معاملہ، ورنہ تراوی تو ہر مسجد پہ ہو رہی ہے. ہم جو یہ پروگرام کر رہے ہیں، ہم یہ پروگرام اس لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ قرآن حکیم کا ترجمہ تشریح بیان ہو. حاصل کرام یہ کہ جمعہ اور عید کی نماز خصوصاً کیونکہ اس میں تعلیم و تربیت کا موقع ہے، تو اگر خواتین کے لیے کہیں انتظام ہو تو انہیں جانے کی اجازت ہے. اگر ایسا ہوتا ہے کہ کسی دعوت وغیرہ کے موقع پر تمام مہمان گھر پر ہی جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، ویسے مسجد قریب ہوتی، کیا یہ مناسب عمل ہے؟ اگر تو بہت آسان ہے مسجد جانا تو اوائڈ بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن دعوت ہے، کافی لوگ آئے ہوئے ہیں اور کوئی ممکن ہے بیان وغیرہ کا سلسلہ، اس طرح کی چیزیں بھی ہوں، تو اگر آپ نے گھر پہ جماعت کر لی تو انشاءاللہ جماعت کا جو ثواب مل جائے گا. لیکن ظاہر بات ہے روز کا تو معمول نہیں، دعوت کبھی کبھار ہوا کرتی ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس کی گنجائش ہے. جیسے کہ فیکٹریز وغیرہ ہیں، آفیسز وغیرہ ہیں، اب مسجدوں میں لوگ جاتے ہیں تو پھر آپ کو پتا کیا ہوتا ہے، پھر آدھے آدھے گھنٹے کا قیلولہ بھی لوگ کرتے ہیں. اگر وہ فیکٹری اور کمرشل ایریا کے اندر جماعت کر لیں مارکیٹ میں بھی، تو کوئی حرج کی بات نہیں، جماعت کا ثواب انشاءاللہ تعالی مل جائے گا. ہم بائی برتھ مسلمان ہیں الحمدللہ. بڑا مشہور سوال یہ کہ جو پیدا کافر گھرانے میں ہوا اس کا کیا قصور ہے؟ کیا اس کو ہدایت نہیں پہنچی؟ اس کا ذمہ دار صرف وہی ہے کہ ہم بھی برابر کی ذمہ دار ہیں جن کے پاس ہدایت موجود ہے؟ اس سوال سے مجھے خوشی ہوئی. جو اس کا آخری حصہ ہے، آخری حصہ کوئی بھی نہیں پوچھتا، اس کا کیا قصور ہے؟ یہ سوال اس سے کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے، اللہ نے کرنا ہے. لیٹ اللہ مائنڈ زون میں ہم تک پیغام پہنچ گیا، اس تک پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری، ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے. اور اب کافر کو تو چھوڑ دی، کیا ہم اپنوں کو پہنچا رہے ہیں؟ یہ سوال بہت کم لوگ پوچھتے ہیں. مجھے خوشی ہوئی سوال سے کہ سوال میں یہ حصہ شامل، ہم بھی ذمہ دار ہوں گے، تو ہمیں پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے اپنے مساحت کے مطابق، مسلم معاشرے میں بھی ہو، اور اللہ کرے کہ اللہ کا دین نافذ ہو تو انسانیت تک یہ پیغام آٹومیٹکلی سسٹم کے لیول کے اوپر بھی پہنچ سکے گا انشاءاللہ تعالی. دعوت اور تبلیغ دونوں میں کوئی فرق ہے؟ اور یہ کہ غیر مسلموں اور مسلمانوں کے لیے کیا فرق ہے؟ یہ تو لگ رہا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھا گیا سوال ہے جو مجھ سے پوچھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دعوت کے معنی ہے بلانا، انوائٹ کرنا. تبلیغ کے معنی ہے پہنچانا جا کر. یہ ایک ہی کام کے دو رخ، کبھی انوائٹ کرتے جیسے کہ انوائٹ کر کے بٹھایا گیا اور بات رکھ دی گئی، اور کبھی آپ گھر گھر جا کر پہنچائیں گے. دعوت ہے انوائٹ کرنا اور تبلیغ ہے پہنچانا. کیا غیر مسلم و مسلمانوں کے لیے فرق ہے؟ یہاں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جو جواب ہے، ان کا جو جواب ہے، مجھے اس سے اتفاق نہیں. وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں ہے اصلاح اور غیر مسلموں میں ہے تبلیغ. وہ کہتے ہیں مسلمانوں میں ہے اصلاح کا کام اور غیر مسلموں میں ہے تبلیغ کا کام. میں یس کہتا ہوں کہ کیا ہم نے مسلمانوں سے قرآن پہنچا دیا؟ ہماری کتنی پرسنٹ پاپولیشن ہے کہ جس نے قرآن کا ترجمہ ایک مرتبہ بھی پڑھا یا سنا ہوگا؟ تو پہنچا تو یہاں پر بھی نہیں ہے ابھی. تو نہ صرف یہ کہ اصلاح، بلکہ اس وقت تبلیغ کا کام مسلمانوں کے درمیان بھی کرنے کی ضرورت ہے. فرق نہیں ہے، جو ہم سے کم اقراص ہوگا اس پر ہمیں یہ کام کرنا ہے. اور اصول ہے، عربی کا ایک مقولہ ہے، الاقرب فالاقرب، جو جتنا قریب ہے اس کا حق بھی اتنا زیادہ ہے. اب اگر ہمارے قرب و جوار میں کوئی عیسائی آ گیا تو کام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ ہندو مل گیا قلیل ہے، کام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. دین کی طرف راغب ہونے کے بعد قضا نمازوں اور قضاء عمرے کی کیا حقیقت ہے؟ فرض کریں کہ ایک شخص 50 سال کی عمر میں دین کی طرف مکمل طور پر راغب ہوا، تو کیا اس سے پچھلی قضا نمازیں ادا کرنی ہوں گی؟ اس مسئلے میں علماء میں اختلاف رائے ہیں. ایک مکتب ایسے بھی جیسے کہ ہمارے سلفی اور اہل حدیث حضرات وہ فرماتے کہ نہیں، بس توبہ کر لے تو کافی ہو جائے گا، جبکہ دیگر فقہا اور احناف وغیرہ وہ فرماتے کہ نہیں، ادا کرنی ہوں گی کیونکہ لاگو تو تھی، اسے ادا نہیں کی. میں سمجھتا ہوں کہ دوسری رائے سیف سائڈ ہے. اچھا، قضاء عمری جو کہتے ہیں نا کہ شب برات میں اتنی پڑھ لی اور شب معراج میں اتنی پڑھ لی اور لیلۃ القدر میں اتنی پڑھ لی اور مکہ میں ایک پڑھ لی تو قضاء ہو گئی 1 لاکھ، ایسا کچھ نہیں ہے. اگر ادا کرنا چاہیں اگر تو آسان ترین طریقہ ہے کہ ہر فرض نماز کے ساتھ ایک ہی ادائیگی کا ارادہ کر کے شروع کر دیجیے، باقی اللہ قبول کرنے والا، معاف فرمانے والا ہے، قرآن فرمائے گا. فرائض کے ساتھ وتر کی قضاء بھی کی جائے گی. یہ دوسری رائے ہے جس سے مجھے اتفاق ہے، اور یہ سیف سائڈ ہے. اگر اللہ نے نہیں پوچھا تو باقی سارے نوافل میں شمار ہو جائیں گے، اور نہیں اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا تو بہتر ہے کہ آدمی تیاری کر کے جائے اس کے متعلق. لیکن دونوں آراء موجود ہیں، میں نے دوسری دونوں آپ کے سامنے رکھی، دوسری پر میرا زیادہ رجحان ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. ایمان و یقین میں کیا فرق ہے؟ جواب آ چکا کہ ایمان میں جب گہرائی مزید پیدا ہو تو پھر وہ یقین کا معاملہ ہے، جیسے کہ آخرت کے لیے یقین کا لفظ آئے. کیوں؟ جتنا آخرت کا عقیدہ پختہ ہوگا اتنا ہی زیادہ سوالات جو آ جائیں گے وہ اگلی دفعہ جواب دی جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ طے شدہ پالیسی ہے آپ کا. کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں، آخرت پر یقین کا ذکر اس لیے آیا کہ آخرت کا عقیدہ وہ عقیدہ ہے کہ جو ہمارے عمل پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. اچھا، ایک بات اور بھی کیجیے، سوالات وہ کیجیے کہ جو گفتگو ہو رہی ہے. اب مجھے نظر آ رہا ہے کوئی وہ حج کا سوال آ گیا اور پتہ نہیں محرم نہ محرم کا، اب یہ کوئی گفتگو تو نہیں ہے نا یہاں پر، ٹھیک ہے؟ باقی یہ کہ علماء بھی، مفتیان کرام بھی موجود ہیں، ان سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے. یا کوشش کریں کہ میری گفتگو میں یقیناً تشنگی ہوگی، کوئی بات مس ہو گئی ہوگی، وہ اگر آ جائے تو آ کے باقی لوگ جس کو شیئر کر لیں تو بہت زیادہ ان شاء اللہ اپریشیٹ کیا جائے گا. ابتدائی ہدایت کے لیے انسان کی فطرت کا سلیم ہونا ضروری ہے، تو پھر کیا ایک سلیم الفطر انسان ابتدائی ہدایت کے بعد اپنی فطرت کی صلاحیت کی وجہ سے تکمیلی ہدایت تک پہنچ سکتا ہے؟ بالکل نہیں. یہ تو فاتحہ کا حاصل تھا. فطرت میں اللہ کا تعارف اور آخرت کی ضرورت کا احساس تو موجود ہے، لیکن اس احساس و تعارف کی تکمیل عقل سے نہیں ہو سکتی. تبھی انسان ہاتھ جوڑ کر اللہ کے سامنے گڑگڑانے پر مجبور ہے اور اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے. یہی ضرورت ہے رسالت کا، جہاں سے آغاز ہوتا ہے. باقی آپ نے کہا تھا روح، نفس، عقل، ان کی کیا اہمیت ہے؟ خالی جواب کافی ہے کہ نہیں، انسان اپنی فطری صلاحیت کی بنیاد پر تکمیلی ہدایت تک نہیں پہنچ سکتا، اس کے لیے وہ رسول کی طرف سے آنے والی دعوت کا محتاج ہے. اچھا جی، ایسے خالہ کی طرف سے ایک میسج ہے، وہ مجھے مل گیا، ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ اس کو. باقی جو سوالات آ جائیں ان شاء اللہ اس کو اگلی دفعہ اللہ نے چاہا تو دیکھ لیں گے ان شاء اللہ تعالی. اب چلتے ہیں آگے، کس آئے شروع کرنا ان شاء اللہ جی؟ 27-28 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو؟ وکنتم امواتا، جبکہ تم مردہ تھے. فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی. ثم یمیتکم، پھر اللہ تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم، پھر اللہ تمہیں زندگی عطا فرمائے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ. یہ آیت سفر انسانی کے حوالے سے بہت اہم ہے. سفر انسانی کے حوالے سے بہت اہم ہے کہ انسانیت کا یہ سفر بہت طویل ہے. اس کا آغاز عالم ارواح سے، جہاں انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا گیا، اور چلا جا رہا ہے آخرت کی طرف، جو ابد الآباد ہمیشہ کی زندگی ہے. ٹھیک ہے، سفر انسانی بہت طویل ہے. ان الفاظ کو ذہن میں رکھیے گا. اس آیت میں دو موتیں اور دو زندگیاں بیان کی گئی، اور ان کی تشریح مختلف اعتبارات سے مل جائے گی آپ کو تفاصیل میں. میں ایک آسان ترین بات آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا، جس سے یہی ترجمے سے مسئلہ ہو جائے گا انشاءاللہ. میں نے عرض کیا کہ سفر انسانی بہت طویل ہے، اور اس کا آغاز کہاں سے ہے؟ روحوں کی پیدائش سے. وہ آغاز سفر انسانی ہے. کیا ہے؟ آغاز سفر انسانی ہے. سفر انسانی کا آغاز ہے. اس کے بعد دو موتیں اور دو زندگیوں کا بیان اس آیت میں. کیسے؟ غور کیجیے. کئی فتفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو؟ وکنتم امواتا، جبکہ تم مردہ تھے. پہلی آگی موت. فاحیاکم، پھر اللہ نے تمہیں زندگی دی، پہلی زندگی آ گئی. ثم یمیتکم، پھر اللہ تمہیں موت دے گا، دوسری موت آ گئی. ثم یحییکم، پھر اللہ تمہیں زندگی دے گا، دوسری زندگی آ گئی. ٹھیک ہے، دو موتیں اور دو زندگیاں. دوبارہ پڑھیں. وکنتم امواتا، جبکہ تم مردہ تھے. موت کا ذکر پہلے آیا. اس پہلی موت سے کوئی نہ کوئی جان یا زندگی کا تصور تھا. وہ کیا ہے؟ آغاز سفر انسانی کب ہوا؟ روحوں کی پیدائش. پیدا کیا گیا سورہ آراف آیت 172 میں ذکر ہے. سورہ آراف آیت 172 میں اس کا ذکر آیا ہے. روحیں پیدا کی گئی، پھر ان کو سلا دیا گیا ہوگا کہ یہ کیا ہے؟ پہلی موت. یہ مانیں گے تو آگے آسانی ہوگی، ورنہ مشکل ہوگی. روحیں پیدا کی گئی، یہ آغاز سفر انسانی ہے. نہ زندگی نہ موت کہہ رہے فی الحال. روح سلائی گئی ہے، یہ پہلی موت. تم مردہ تھے. فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندگی دی. کہاں؟ دنیا میں آ گئے، ماں کے بطن سے باہر آ گئے. پھر ثم یمیتکم، اللہ تمہیں موت دے گا، دنیا کی موت ہو گئی دوسری. اور ثم یحییکم، اللہ تمہیں زندگی دے گا. کہاں؟ قیامت کے دن. ثم الیہ ترجعون، تم اللہ کے حضور پیش کر دیے جاؤ. یہ آسان ترین اس کا حل ہے. ٹھیک، اب آپ تفاصیل میں جب جائیں گے تو کچھ اور باتیں بھی ملیں گی. ایک دو باتیں سمجھا لیں تاکہ پریشان نہ ہو. اس کے علاوہ ایکسیپشنز ہو سکتے ہیں. سورۃ البقرہ کا نام بقرہ کیوں ہے؟ ایک گائے کا واقعہ سنا ہے، بہت ساتھیوں کو پتا ہوگا ماشاءاللہ، ایک شخص مر گیا تھا، اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، کیا ہوا؟ گائے ذبح ہوئی، اس کے لوتھڑا مارا گیا، وہ زندہ ہوا، قاتل کا نام بتایا، پھر مر گیا، اس کی کتنی موت ہوئی، زندہ کیوں ہوئی؟ نہیں ہوئی تھی، ہاں ایکسیپشن، اصحاب کہا ایکسیپشن. اور وہ جو سورۃ بقرہ میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ واقعہ آتا ہے، عزیر علیہ السلام کے نام سے وہ واقعہ مشہور ہے، موت دی اور دوبارہ زندہ، ایکسیپشنز آر دیئر. ہم نے اس آیت میں کیونکہ دو موتیں اور دو زندگیاں بیان ہوئی، اس کی نسبت سے تشریح عرض کرنے کی کوشش کی تھی. اس موضوع پر ہے یہ فلسفیانہ بحث کرنا، زیادہ عمل سے اس کا تعلق نہیں، لیکن بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، تو کیونکہ ایک شے اویلیبل ہے تو میں بتا رہا ہوں. اس موضوع پہ استاد محترم ڈاکٹر صاحب کی تحریر ہے، تحریر بہت کم ہے ان کی، اس تحریر کا نام ہے زندگی موت اور انسان، وہ اسی موضوع کے اوپر، زندگی موت اور انسان، برسوں پہلے لکھی تھی، اور اس کتاب کی تکمیل کی تھی 14 سال کے بعد، اور پھر جو کتاب لکھی اس کا نام ایسا ہے کہ آپ کو ہنسی بھی آئے گی انشاءاللہ، میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. اس کا نام ہے ایجاد و ابداع عالم سے عالمی نظام خلافت تک تنزل اور ارتقاء کے مراحل. یہ کتاب کا نام ہے. ڈاکٹر صاحب نے 99 میں پڑھائی تھی، اس کے بعد ہمارے بڑے بزرگ ساتھی نے کہا، میں آپ کو اللہ کا واسطہ ڈاکٹر صاحب ان میں جو چیزیں کہیں کہ بغیر دیکھے نام بھی بتا دے کتاب کا. لیکن گہرا موضوع ہے ایجاد اور ابداع، ایجاد موجد سے اور ابداع شروع کرنے سے، ایجاد اور ابداع عالم، عالم کا آغاز کا ہوا، سے عالمی نظام خلافت تک، یونیورسل لیول پر خلافت کا نظام، تنزل ڈکلائن اور ارتقاء ایولوشن کے مراحل. مطلب بات تو سمجھ آئی نا آپ کو، یہ مضامین بڑے گہرے، وہ عالم اروا سے ادھر عالم نظامی خلافت تک، یہ مباحث اس کے اندر ہیں. تو پہلا کتابچہ ہے زندگی موت اور انسان، اور دوسرا کیا ہے؟ ایجاد و ابداع عالم سے عالمی نظام خلافت تک تنزل اور ارتقاء کے مراحل. شوق ہو تو پڑھیے گا، بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، اور جیسے کہ میرا نہیں ہے، مجھے امید ہے کہ اکثر کا نہیں ہوگا، تو اسی تشریح پہ اکتفا کر کے آئیے آگے چلتے ہیں. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ، سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا اور تمہیں اپنے لیے پیدا کیا. ذکر آ چکا ہے پچھلی مرتبہ سورہ الداریات آیت نمبر 56، سورہ الداریات آیت 56 میں کہا گیا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ نے فرمایا میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. زندگی آمد بنائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. اچھا یہاں زمین کا بیان ہے. سورہ جاسیہ پڑھیں گے، سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 13 میں فرمایا وسخر لکم ما فی السماوات والارض جميعا، من آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ تمہاری خدمت پر اللہ نے لگا دیا. سورہ جاسیہ آیت نمبر 13 میں اس کل کائنات کو اللہ نے ہماری خدمت و سروس پہ لگا دی، اور ہمیں اللہ نے پیدا کیے اپنی عبادت کے لیے. یہ آیت کا تعلق اگلے رکوع سے یہ ہے کہ اگلے رکوع میں سیدنا آدم علیہ السلام کا بیان آ رہا ہے، اور سیدنا آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا کر بھیجا گیا. صحیح، ہم سب کو انفرادی سطح پر کیا بنایا اللہ نے؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کی، اور اس معاشرے اور زمین کے حوالے سے منصب کیا دیا؟ خلافت کا. خلافت کہاں قائم ہوگی؟ زمین پر. اس لیے زمین کا بیان آیا ہے، ورنہ کل کائنات اللہ نے ہمارے لیے سجائی ہے. ثم استوى الى السماء، پھر اللہ نے آسمان پر توجہ فرمائی، فسواهن سبع سماوات، تو اسے ٹھیک 7 آسمان بنا دیا اللہ سبحانہ و تعالی. اچھا یہ جو بات آئی، زمین تمہارے لیے سجا دی، آسمان پر توجہ فرمائی، زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر قرآن بار بار کرتا ہے، 6 ایام کا ذکر آتا ہے قرآن میں. لیکن کیا وہ 6 ایام وہ 24 کے 6 دن ہو سکتے؟ نہیں، وہ 6 پیریڈ ہیں، اس کی اصل کیفیت اللہ ہی کے علم میں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر کہا گیا کہ اللہ نے 7 آسمان بنا دیے. یقین میرے علم میں ہے کہ 7 آسمانوں کے حوالے سے کچھ سائنٹیفک تھیوریز سامنے آئی ہیں ابھی تک، لیکن اسٹیبلش سائنٹیفک فیکٹ ابھی ہمارے سامنے نہیں آ سکا، اس لیے اس طرح کی آیات کو متشابہات کہا جائے گا. متشابہات آیات کی بنیادی طور پر 2 اقسام ہیں، اور یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ آل عمران آیت نمبر 7 میں. سورہ آل عمران آیت نمبر 7 میں کہا گیا آیات 2 اقسام کی ہیں. ایک کو کہتے ہیں محکمات، پروفاؤنڈ، بالکل کلیئر، نماز قائم کرو، ادے نا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، ادے، رشتے داروں کے حقوق ادا کرو واضح ہے، زکات دو واضح ہے، محکمات محکم سے محکمات، اور کچھ آیات متشابہات جن کے معنی میں شبہ ہوگا ڈاؤٹ ہوگا جو انکلیئر ہوں گی. اللہ کی کرسی آتی سمجھ میں، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ سمجھ آتا ہے نہیں؟ لیکن قرآن تو کہا ہے تو ہمارا ایمان ہے ان آیات کا جیسے کہ یہ ہیں، لیکن ان کے معنی واضح نہیں صحیح. ان کو کیا کہتے ہیں؟ متشابہات. کچھ سائنٹیفک فیکٹس ایسے تھے جو چند صدیوں پہلے متشابہات میں تھے، آج شاید کھل گئے. کچھ تاریخی حقائق مثلا فرعون کی لاش 1897 میں نکل رہی ہے صحیح، اس سے پہلے وہ کیا ہوگی؟ متشابہات کہہ لیجئے، پتہ نہیں کہاں ہے، لیکن جب واضح ہو گئی دلائل سے واضح ہو گئی تو اب وہ محکمات میں آ گئی. یہ فرعون کی لاش جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ جس کو ہم پرزرو رکھیں گے، سورہ یونس آیت 90-92 میں اس کا بیان آتا ہے قرآن حکیم میں. تو یہ سات آسمانوں کی اصل حقیقت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے علم میں ہے. اللہ نوز دا بیسٹ، فسواہن سبع سماوات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سات آسمان بنا دیے. وہو بکل شیء علیم، اور وہ اللہ ہر ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. یہ تین رکو مکمل ہوئے سورۃ البقرہ کے. اس کے بعد چوتھے رکو کا آغاز ہوتا ہے. ایک آیت کا تھوڑا سا بیان پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. چوتھے رکو میں سیدنا آدم علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے اور نسل انسانی کا آغاز انہیں سے ہوا. اول انسان کو اول نبی بنایا گیا اور ان نبی کو خلافت کی ذمہ داری عطا کی گئی، اور انہی کے تسلسل میں ہماری اب نسل انسانی کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے، اور آج خلافت کی ذمہ داری اہل ایمان کے کاندھوں پر ہے. اور اسی واقعے کے ضمن میں دو علوم کا بیان بھی آئے گا. ایک کو علم الاسماء کہا گیا آیت نمبر 31 میں. علم الاسماء چیزوں کا علم، جس کو ہم عام طور پر کہتے ہیں ایکوائرڈ نالج، دنیا کا علم جو ہم اپنی محنت سے کما سکتے ہیں. اور ایک دوسرا علم آئے گا آیت نمبر 38 میں، جس کو علم ہدایت کہا جاتا ہے، جو ہم اپنی محنت سے کما نہیں سکتے، وہ تو اللہ نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو عطا کیا، نبوت کا علم، وحی کا علم، اور وہ سلسلہ ختم ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو خلافت دیے جانے کا بیان، دو علوم عطا کیے جانے کا بیان بھی آئے گا. مزید ابلیس کا مختصر ذکر آئے گا، اور بہت مشہور واقعہ اس حوالے سے. آدم علیہ السلام اور ابلیس کا یہ واقعہ قرآن حکیم میں کل 7 مرتبہ آیا ہے، ٹھیک ہے؟ 6 مرتبہ مکی صورتوں میں آ چکا ہے. آ چکا ہے کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ مدنی صورت ہم پڑھ رہے ہیں، صحیح ہے؟ تو نزول کی ترتیب کے اعتبار سے مکی صورتوں میں آ چکا تھا، اور قرآن کی ترتیب مصحف یا ترتیب تلاوت کے اعتبار سے ابھی ہم پہلی مرتبہ پڑھیں گے انشاءاللہ. 6 مرتبہ آیا ہے یہ مکی صورتوں میں، اور 7ویں اور آخری مرتبہ ہے یہ مدنی صورت میں. تو اس کی زیادہ تفصیلات کہاں ملیں گی انشاءاللہ؟ مکی صورتوں میں جب ہم پہنچ بیان کریں گے انشاءاللہ. کچھ چہرے مسکرانا شروع ہو گئے، ایسی بات نہیں ہے، جب وہاں پہنچیں گے تو انشاءاللہ تفصیلات اس کی بیان ہو جائیں گی. تو 6 مرتبہ یہ مکی صورتوں میں آیا ہے، اور 1 مرتبہ واحد یہ اس مقام پر آیا ہے. آئیے ایک دو باتیں پڑھتے ہیں انشاءاللہ. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. بس اسی پہ بات مکمل ہو جائے گی، کیونکہ لفظ خلیفہ پہ تھوڑی سی گفتگو ہے، اور ایک اس کا بڑا غلط استعمال ہے ہمارے معاشرے میں. وہ کیا ہے؟ خلیفہ کے دو معنی ہیں، پیچھے آنے والا اور نائب. پیچھے آنے والا اور نائب، یہاں نائب کے معنی میں ہے. اب معاذ اللہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کا نائب، نہیں نہیں، اللہ کا نمائندہ، یہ آپ اس کو کہہ لیجیے. نائب نے کیا کرنا ہوتا ہے اس کو سمجھیے وائس رائے سے. پاکستان کے بننے سے قبل ہندوستان میں وائس رائے ہوتا تھا، اور ملکہ کہاں ہوتی تھی؟ برطانیہ میں. ملکہ نے کہا یہ کر دو، وائس رائے نے یہ کر دیا. ملکہ نے کہا وہ کر دو، وائس رائے نے وہ کر دیا. مرضی کس کی چلتی تھی؟ ملکہ کی. اور نظر کون آتا تھا کرتے ہوئے؟ وائس رائے. تو اصل مرضی کس کی؟ ملکہ کی. تو اللہ نے اپنا خلیفہ، اپنا نمائندہ بنا کر زمین پر بھیجا، اور ہم نے کرنا کیا ہے؟ اللہ کی مرضی کو جاری و ساری کرنے کی کوشش کرنی ہے. سیدنا آدم پہلے نبی، پہلے انسان، اور پہلے ہی خلیفہ. آج یہ خلافت امت کے کاندھوں پر ہے، یہ اجتماعی سطح پر خلافت کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے. مثلا قرآن نے کہا سورہ النور آیت 55، سورہ النور آیت 55 میں اس اجتماعی خلافت کا ذکر آیا. فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. اللہ نے تم میں سے ان لوگوں سے وعدہ فرمایا جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کی، کہ اللہ ضرور انہیں زمین میں خلافت عطا فرمائے گا. اب یہ خلافت کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے، اور اس کا حاصل کیا ہے؟ زمین اللہ کی، اس زمین پر اللہ کے احکامات کا نفاذ کرنا یہ امت کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے؟ بقیہ باتیں آئندہ نشست میں ہوں گی. ایک مسئلہ سمجھ لیجیے، ہمارے ہاں لفظ خلیفہ کو بہت ہی برے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. خلیفہ بن رہا ہے نا جی, خلیفہ یہ بھی کر رہا ہے, یہ بہت مس یوز ہے اس لفظ کا ہماری زبان میں. اور اردو لٹریچر میں کچھ دین دشمنیاں موجود ہیں, بچنا چاہیے اور توجہ دلانی چاہیے. جیسے کہ یہ خلیفہ گیری اور خلیفہ, سو چوہے کھا کے بلی بھینس کو چلی, نماز بخشوانے گئے تھے روزے گلے پڑ گئے, بھوک کے مارے آنتوں نے قل ھو اللہ پڑھنا شروع کر دیا. استغفر اللہ. یہ ہے جو دین دشمنی ہمارے اردو لٹریچر میں بھی ہے, اس سے بچنا چاہیے اور ان الفاظ کا صحیح طور پر استعمال ہمیں کرنا چاہیے. اسی پہ اتفاق کرتے ہیں انشاءاللہ, اور آئندہ نشست میں اس کو مزید آگے بڑھائیں گے. ایک کوئی پرچی آئی تھی خواتین کی طرف سے غالباً کہ کچھ ٹائم کے حوالے سے, ٹائم اس سے آگے نہیں کر سکتے ہم, نہ اس سے پیچھے کر سکتے, اس لیے کہ آگے اکثر 4:30 بجے, اور حضرات کو جماعت کی نماز پر عمل کی پابندی کرنا ضروری بھی ہے, اور 2:45 سے اوپر لے کے جائیں گے تو ٹائم کچھ نہیں بچے گا. تو ہمت کر کے اسی کی کوشش کریں, 10-15 منٹ سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. 2:45 سے انشاءاللہ 4 تک یہ سلسلہ رکھیں گے, اور جب اکثر آگے بڑھے گی تو پھر اس سے مزید مشورہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جزاکم اللہ خیر. مجھے اصل میں اثر پڑنی ہے نارتھ ناظم آباد میں, بلکہ رادر نارتھ کراچی اور نارتھ ناظم آباد کے درمیان میں, تو اجازت دیجیے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
اگر ای میل کر سکیں ہمیں یہ گیارہ بڑی کی سائڈ ہے.